بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنی طرف سے اور مرکزی تنظیم اعضا کی طرف سے حجت الاسلام آیت اللہ سید مشتبہ حسینی صاحب کو اپنے یہاں پر خوش آمدید کہتا ہوں. مرکزی تنظیم اعضا کراچی کی ایک ماتمی انجمنوں کی فیڈریشن ہے. کراچی کی جتنی ماتمی انجمنیں ہیں یہ اس کے رکن ہیں. مرکزی تنظیم اعضا 1970 میں مرکزی تنظیم اعضا کا قیام عمل میں آیا. اس سے پہلے یہ جو ہے یہاں پر مرکزی شیعہ فیڈریشن کے نام سے ایک تنظیم تھی. اس کے بعد ضرورت اس بات کی محسوس ہوئی جب کراچی وسیع ہوا تو مرکزی تنظیم اعضا کا قیام جو ہے وہ عمل میں لایا گیا. تمام ماتمی انجمنیں جو ہیں وہ اس کی ممبر ہیں. اور یہاں جو اس وقت میرے ساتھ جو احباب ہمارے مرکزی تنظیم اعضا کے بیٹھے ہیں یہ مختلف کراچی کی جو ماتمی انجمنیں ہیں ان کی نمائندگی کر رہے ہیں. اور ہم یہاں آپ کی آمد پر اور جو شام کے حالات ہیں اس میں آپ سے جو صورتحال ہے اس کو جاننا چاہتے ہیں. اور جو بھی جس قسم کی بھی ہماری کوئی اس میں جو بھی ہم اپنا حصہ ڈال سکتے ہوں اس کی بھی آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. بہت شکریہ. کراچی میں اس وقت ہمارے جو انجمنیں ہیں وہ اس وقت مجموعی تعداد جو ہے وہ 129 انجمنیں ہیں ابھی ہمارے پاس جو مرکزی تنظیم اعضا کے رجسٹرڈ ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی بعض جو ہیں جو ادارے ایسے ہیں جو دیگر جو اب یہاں پہ پنجاب کا اور دیگر جو ہے وہ سنگتیں جو ہیں وہ بھی تقریباً 40 سے 50 اس کے علاوہ انجمنیں ایسی ہیں کہ جو کراچی میں ایک فعال عزاداری میں کردار ادا
کرتی ہیں. مجموعی تنظیم اعضا خوش آمدید میگن به جناب عالی که تشریف آوردید اینجا صفه بخشیدید. مرکزی تنظیم اعضا یا مجموعی که تمام موقعه های و دستجات سینزنی شهر کراچی در 1970 میلادی تأسیس شده و حدودا الان 129 موقع و دستجات رسماً عضویت این سازمان را دارند و افرادی که شما الان دارید مشاهده می فرمایید افراد برجسته و مسئولین از مختلف دستجات و موکب هایی هستند که در شهر کراچی وجود دارند. از این قبیل ما خیلی مفتخریم به این که حضرت عالی تشریف آوردید و از بیانات جناب علی استفاده خواهیم کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم بن مصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
تعالى اله الطيبين الطاهرين الهدى في المهديين لا سيما على سيدنا ومولانا بغية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائه الأجمعين إلى يوم الدين. وعرض مجدد السلام خدمت برادران عزيز ذاکرین اهل بیت و شعرا و مدیح سرایان و عزیزانی که مجلس ابا عبدالله حسین رو گرم میکنند و این چراغ نورانی رو این کشتی نجات رو به حرکت در میارند در طول تاریخ و این چراغ نورانی ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات رو این مصباح رو روشن نگه میدارن در دل مؤمنین و باعث بقای این نور و بقای این حرکت میشه.
فرماته که امام حسین علیه السلام که عزاداری سے وابستہ آپ تمام افراد کی خدمت میں مجھے یہ خوشی حاصل ہو رہی ہے کہ میں اس مرکزی تنظیم اعضا کے چیدہ چیدہ افراد سے مخاطب ہوں کہ جو رسول اللہ کی حدیث ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینہ النجات کہ بے شک حسین چراغ ہدایت کشتی نجات ہیں کہ خدمت گزار ہیں. اور آپ ہی ہیں جو اس چراغ کو روشن رکھنے والے اور اس کشتی کو جو انسانیت کی نجات کی کشتی آگے بڑھانے والے ہیں.
مسئله توصیه‌ها یکی از اهل بیت علیهم السلام مخصوصا از امام صادق علیه السلام داریم درباره زنده نگه داشتن عاشورای ابا عبدالله و مخصوصا عجین کردن این عاشورا و این با روح مردم، با دل مردم و با شعور و احساسات مردم روایات زیادی داریم. حتی می‌فرمودن که به همون نحوه که در قبائل خودتون می‌خونید به اون نحوه بخونید، یعنی به لحوه سنتی و مؤثر در دلها و در به اصطلاح معنویت مردم.
فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو فروغ دینے کے حوالے سے اہل بیت علیہ السلام خصوصا حضرت امام صادق علیہ السلام سے بہت ساری روایات اور تاکید و سفارش ملتی ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو جاری و ساری رکھیں. اور امام کی سفارشات میں سے ایک سفارش یہ ہے کہ جس طرح تم اپنے آب و اجداد کے روایتی طریقے کے مطابق، جس کو اصطلاحاً سنتی یا قدیمی طریقہ اور اسلوب کہا جاتا ہے، اسی نہج پر اور اسی اسلوب اور روش کو زندہ رکھتے ہوئے عزاداری کو زندہ رکھو. یعنی اشارہ ہے کہ جدت کی دوڑ میں اس آبا اجداد کی جو روایات ہیں انہیں پامال نہ ہونے دو، ایک چیز یہ. دوسری چیز یہ کہ آپ کا کام در حقیقت ایک ایسا کام ہے جو بہت ہی ظریف نوعیت کا کام ہے، اور وہ لوگوں کے احساسات کو، لوگوں کے جذبات کو، لوگوں کے دلوں کو، لوگوں کی روحوں کو اہل بیت علیہ السلام کی محبت اور عزاداری کے ساتھ ان کو گرہ دلانا ہے. بغل میں اس کو کہتے ہیں عجین کرنا. عجین یعنی آٹا گوننا، جس طرح آٹا اور پانی مل کر ایک نئی صورت اختیار کر لیتا ہے، نہ آٹا اپنی اس خشک صورت میں رہتا ہے نہ پانی اس خشک صورت میں رہتا ہے. تو آپ در حقیقت اس تنظیم عزا کے ذریعے سے امام حسین کی محبت کو لوگوں کی دلوں کی گہرائیوں میں اتار رہے ہیں.
مسئلے زندہ نگہ داشتن نام ابا عبداللہ اونقدر مهمه که توصیه شده خاک قبر مطهر امام حسین رو انسان سجدگاه خودش قرار بده، اون سجده کنه، که در تمام خانه ها، در تمام بیوت نام ابا عبدالله باقی بمونه.
فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے نام کو، ان کی یاد کو، ان کے ذکر کو باقی رکھنے کے لیے اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں یہ حکم دیا کہ اپنے پاس ہر مسلمان، ہر نمازی اپنے پاس تربت امام حسین علیہ السلام کی سجدگاہ رکھے. خود یہ ایک راز ہے کہ صحیح ہے کہ دنیا کے تمام افراد امام حسین کی تربت حاصل نہیں کر سکتے، لیکن یہ تمنا کرنا کہ میں امام حسین کی قبر کی مٹی کی سجدگاہ اپنے پاس رکھوں، خود نہ صرف کہ امام حسین کی یاد بلکہ اسلام کی حفاظت اور اسلام کی حفاظت کے لیے امام حسین کی یاد کو زندہ رکھنے میں جو راز پوشیدہ ہے اس کی طرف اشارہ فرماتا ہے.
به همان مقدار که اهل بیت تأکید کردن بر زندہ نگه داشتن نام ابا عبداللہ حسین، فرمودن اگر گریت رو نمیگیره تباکی کنی، من ابکا من بکا او ابکا او تباکا و جمعنه جنه، کسی که بگرید و یا بگریاند و یا خودش رو به گریه بزنه، حالت گریه بده، براش بهش واجب میشه. و این توصیه های فراوان به همین مقدار که اهل بیت تأکید کردن، به همون مقدار دشمنان اهل بیت مخالف بودن و از عزای ابا عبدالله میترسیدن.
امام حسین علیہ السلام کی عزاداری، ان کی ذکر کو باقی رکھنے کے لیے حتیٰ کہ ہمیں بہت سارے ظاہری حالتوں کو تبدیل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ جو حدیث معروف ہے امام کی، من بکا و ابکا و تباکا وجبت لہ الجنہ، جو روئے، رولائے یا رونے جیسی شکل بنائے اس پہ جنت واجب ہو جاتی. یعنی رونا اور رولانا ایک انسان کی قلبی حالت کا نام ہے، کہ اگر ذکر حسین میں تمہیں رونا نہ بھی آئے تو اپنی ظاہری حالت کو حالت حزن و ملال قرار دو، تاکہ تمہارا ذکر ذکر حسین کے ساتھ گرہ کی صورت میں ایک ہو کر تم اسی مقصد اور منزل اور اسی افق کی جانب پروار کر سکو جس کی جانب امام حسین تمہیں لے جانا چاہتے تھے.
نہ تنها بنی امیه مخالف بودند، بنی امیه مبارزه با قبر امام حسین میکردند، با نام امام حسین میکردند. بنی عباس هم که آمدن روی کار همون خط رو گرفتن، به خاطر اینکه حرکت ابو عبدالله حسین در حقیقت یه شعله ای بود که نور در قلب مؤمنین و آتش بر جسد مشرکین و منافقین و به اصطلاح طاغوت ها انداخت. همونطور که عزای ابو عبدالله برای بنی امیه ضرر داشت، برای بنی عباس هم که طاغوتی بعد از طاغوت بودن همون اثر رو داشت.
فرماتے ہیں کہ بنو امیہ نے امام حسین علیہ السلام کی یاد و ذکر اور ان کے آثار کو مٹانے کے لیے بھرپور کوشش کی، اور ان کے زوال پذیر ہونے کے بعد بنو عباس نے بھی اسی راہ و روش کو زندہ رکھا، اس لیے کہ امام حسین کی یاد، ان کا ذکر، ان کے فضائل و مصائب کا تذکرہ، ان کی عزاداری مومنین کے دلوں میں نہ صرف ایک نور تھی، ایک چنگاری تھی، اور اسی طریقے سے طاغوت کے دل میں، کافروں کے دل میں، دشمنوں کے دل میں ایک بجلی بن کے گر رہی تھی، اور ایک انقلاب کی دستک اس عزاداری سے مل رہی تھی. اسی وجہ سے اتنی سختی کے ساتھ انہوں نے اس سے مقابلہ کیا، مبارزہ کیا. اور آغا نے رسول اللہ کی ایک حدیث کی جانب اشارہ فرمایا ہے کہ امام حسین کی ایک محبت لوگوں کے دلوں میں ایک ایسی حرارت ہے، لن تبرد ابدا، جو کبھی خاموش نہیں ہوگی، کبھی سرد نہیں پڑے گی. اس حدیث کی جانب اشارہ فرماتے ہیں کہ یہ محبت جہاں مومنین کے لیے نور اور ہدایت کا سبب ہے، وہاں کافر مشرکوں کے لیے بجلی بن کے گر رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس سے گھبرا کر بنو امیہ و بنو عباس نے امام حسین کے ذکر پر پابندی لگائی، عزاداری پر پابندی لگائی.
در زمان منصور دوانوی که از کسانی بود که خیلی با نام امام حسین و مرقد مطهر امام حسین مبارزه میکرد، منصور یکی از اعیاد عید نوروز، اول سال جشن نوروز میخواست بگیره و از حضرت موسی بن جعفر خواست که شما بیاید تو مجلس و قبول تهانی بکنید، مردم به شما تبریک بگن، به نیابت از ما استقبال از مردم بکنید. و با این کار میخواست که امام موسی بن جعفر رو همراه خودش نشون بده.
فرماتے ہیں کہ ایک وہ ملعون شخص کے جس نے امام حسین کے نام یاد اور ان کی عزاداری سے بھرپور مخالفت کی، منصور دوانقی تھا. اور اس حد تک کہ، اور آپ کو پتا ہے کہ ان کی راہ و روش یہ تھی کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اہل بیت کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور چاہتے تھے کہ اہل بیت کا نام استعمال کر کے لوگوں کے جذبات کو اپنی طرف مائل کر سکیں. تو نوروز کا جشن اس نے برپا کیا اور ساتویں امام سے کہا کہ آپ آئیے اور میرے دربار میں آئیے تاکہ لوگ آپ کی خدمت میں آ کر آپ کو اس دن کی مبارکباد پیش کریں اور مثلا آپ کو خوش آمدید کہیں اور تہنیت پیش کریں.
وقتی به حضرت پیشنهاد کرد، حضرت قبول نکردن و فرمودن که من چنین چیزی رو در آثار اجداد خودم ندیدم و چنین کار رو من نمی کنم. بعد منصور خیلی فشار آورد و اصرار کرد و گفت چون جمعی از لشکریان ما ترک ها هستن و ما میخوایم لشکریامون رو سیاست بکنیم، ولی ما این جشن رو برگزار میکنیم و شما هم باید بشینید و باید قبول به اصطلاح هدایا و تبریکات رو داشته باشید.
کاپتن جب امام کوئی پیشکش کی گئی تو امام نے قبول نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ میں اپنے آبا اجداد کی سیرت اور ان کے اقوال کی روشنی میں اس قسم کی کوئی چیز نہیں پاتا ہوں کہ میں نوروز کو مناؤں اور اس طریقے سے کوئی جشن برپا کروں. اس نے کہا نہیں آپ، اس نے بہت زیادہ زور دیا، پریشر ڈالا امام پر کہ میری فوج کا ایک بہت بڑا حصہ ترک ہیں اور ترک جو ہیں وہ عید نوروز کو بہت اچھی طرح مناتے ہیں، لہذا میں سیاست کرنا چاہتا ہوں ان کے دلوں کو قریب کرنے کے لیے، آپ کو ہر صورت میں جو ہے نا وہ آنا ہوگا اور یعنی بندوق کی زور پر اور نالی اور اسلحے کے زور پر امام کو اس نے راضی کیا.
وقتی حضرت در مجلس نشستن، مردم طبق معمول بزرگان عرب می اومدن و هر کسی هدیه به عنوان عید می آورد برای منصور. منصور هم آدم بسیار بخیلی بود، به جایی که به دیگران هدیه بده، هدیه از دیگران قبول میکرد روز عید، تبریک و هدیه. این هدایا وقتی که کاملا روی هم جمع شد، خب در کنار گذاشته بودن، کنار مکانی که امام نشسته بودن، یه نفر از در وارد شد و دو خط شعر درباره امام حسین علیه السلام خون. اول آمد معذرت خواهی کرد، گفت من از جهت مادی ضعیفم، هیچی نداشتم، ولذا دو خط شعر گفتم، این رو هدیه می کنم به عنوان روز عید به محضر جناب عالی درباره جدتون ابا عبدالله حسین.
کہتے ہیں کہ بہرحال امام کو اس نے زور زبردستی کر کے اپنے دربار میں کہا کہ آپ بیٹھیے اور امام بہلا تشریف لے. اور جشن شروع ہوا تو وہاں پر رسم یہ تھی کہ جو بھی قبیلے کے بزرگ اور بڑی شخصیات موزے شخصیت آتے تھے وہ سب آ کر بادشاہ کی چاپلوسی کے لیے خوش آمدید کے لیے خوش آمد گوئی کے لیے ہدیہ و تحائف لے کے آتے تھے اور سب اس کے سامنے ڈھیر لگتا جالا جا رہا تھا. یہ انتہائی بخیل اور کنجوس قسم کا شخص تھا کہ ٹیڈی پائی کسی کو نہیں دیتا تھا. کہتے ہیں جب تمام ہدایا اور تمام تحفے وغیرہ سب جمع ہو گئے تو دربار میں ایک شخص داخل ہوا. اس نے کہا کہ میں مادی طور پر مالی طور پر بہت کمزور اور ضعیف آدمی ہوں اور توان و طاقت میں نہیں ہے کہ میں کوئی مادی تحفہ لاؤں, لیکن میں آج کی اس خوشی کے موقع پر امام وقت کی خدمت میں یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں دو شعر کہنا چاہتا ہوں, ایک شعر کہنا چاہتا ہوں اور اس کو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو میں نے امام حسین علیہ السلام کے لیے کہے ہیں.
حضرت وقتی که این شعر اون بنده خدا خوند کل مجلس جشن رو تبدیل کرد به گریه, همه رو متوجه ابا عبدالله حسین و ظلمی که بر امام حسین وارد شده در حکومتی شبیه حکومت هارون الرشید و منصور دوانقی, این ظلم که وارد شده همه گریه کردن و در روح اونها اثر گذاشت و طبیعی بود که منصور میخواست از مجلس به نفع خودش استفاده بکنه, برعکس شد به نفع اهل بیت شد و مظالم طاغوت ها روشن شد در اونجا و این شعر در دل همه مردم اثر کرد. بعد حضرت به مأمور فرستادن, گفتن پیش منصور برو بگو هدایا جمع شده چیکارش کنیم. منصور هم جواب داد که شما هر جور صلاح میدونید مصرف کنید هدایا رو. حضرت کل این هدایا رو دادن به این کسی که دوحد شعر درباره امام حسین گفته بود, یعنی مجلسی که منصور میخواست به نفع طاغوت تمام بشه و امام رو به طرف خودش جذب بکنه, امام کل اون مجلس رو در هدف امام حسین علیه السلام که در قدم مبارزه با طاغوت بود به کار بردن و همین اون هدایا رو دادن به این شخص.
کہتے ہیں کہ جب اس نے وہ اشعار پڑھے تو وہ محفل اور جشن و سرور کا جو سما تھا وہ اعظم تبدیل ہوا اور لوگ گریہ کرنے لگے. درحق اس نے اپنے شعر میں ظلم کی حقیقت کو عیاں کیا منصور دوانقی اور دوسرے ظالم جابرون جنہوں نے اہل بیت کے حق میں ظلم کیا تھا اس سے پردہ اٹھایا. اور منصور دوانقی جو یہ چاہتا تھا کہ اس محفل و جشن سرور کو اپنے حق کے لیے استعمال کرے حربے کے طور پر, امام نے اپنی سیاست الہیہ کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے اس کے اس حربے کو ناکام بنایا اور اس پورے ماحول کو امام حسین علیہ السلام اور دین کے دفاع اور عزاداری کے فروغ کے لیے استعمال کیا. جب تمام تحفے تحائف جمع ہو گئے تو امام نے کہا کہ بتاؤ کیا کرنا ہے اس کا. انہوں نے کہا جو آپ چاہیں. امام نے وہ تمام تحائف جتنے بھی تھے وہ شب اس شخص کو دیے کہ جس نے امام حسین کی خدمت میں یہ اشعار پڑھے تھے, کہ اس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کہ جس نے ظلم سے پردہ اٹھایا عامریت کو بے نقاب کیا اور ظلم کی کے چہرے پہ جو نقاب پڑی ہوئی تھی منافقت کی اس کو الٹا, امام نے تمام تحائف تمام ہدیے اٹھا کے اس شخص کو دے دیے.
مسئلے شعر, ہنر شعر گفتن و ہنر خواندن و مرثیه و امثال ذلک ہنر بسیار ارزنده و مؤثر است, ولیکن به منزله شمشیر دولبه, میتونه بسیار عالی و مؤثر باشه شعر و ادب و میتونه از اون طرف چیز خطرناکی باشه.
فرماتے ہیں کہ اشعار کی اپنی اہمیت ہوتی ہے. شعر پڑھنا, نوحہ پڑھنا, مرثیہ پڑھنا, سلام و منقط پڑھنا در حقیقت ایک ایسی تلوار ہے کہ جس کی دونوں طرف سے دونوں لب اور دونوں کنارے تیز ہوتے ہیں. ممکن ہے مثبت کاموں کے لیے بھی استفادہ کیا جائے, ممکن ہے منفی کاموں کے لیے بھی استفادہ کیا جائے. یہاں پر میں ایک دو کلمے مجھے ایک مصنف کے یاد آ رہے ہیں, وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. کہتے ہیں کہ انسان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ صرف الفاظ نہیں ہوتے جو فضا میں جا کے بکھر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، بلکہ بعض اوقات انسان کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ و حروف انسان کی حیات و زیست کی مدت سے زیادہ طولانی ہوتے ہیں، یا وہ کسی بجلی بن کے گرتے ہیں، مثبت کام انجام دیتے ہیں، منفی کام انجام دیتے ہیں.
من در ایران یک دفعه یه سمیناری بود، سمینار بسیار مهمی بود، مخصوص شعر و ادب. شعرای بزرگ از سراسر ایران جمع کرده بودن در یه سالن بزرگی، من هم به عنوان سخنران انتخاب شدم. رفتم بالای پشت تریبون و بعد از حمد و ثنای الهی مطلبم رو با این آیه شریفه شروع کردم: الشعراء یتبعهم الغاوون الم تر انهم فی کل واد یهیمون و انهم یقولون ما لا یفعلون الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و ذکر الله کثیرا و انتصروا بعد ما ظلموا و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. این آیه را که من خوندم مسئولین سمینار خیلی وحشت کردن، گفتن الان این آقا رفته سخنرانی میکنه و آبروی ما رو میبره، به این همه شعرا قصد داره به شعرا توهین بکنه و این آیه قرآن آیه تندیست. آیه معناش این است که الشعرا شاعران افراد سرکش از اونها پیروی میکنن، تبعیت میکنن. آیا نمیبینید که شعرا در هر وادی وارد میشن، تو هر دری وارد میشن، چیزی میکنن و انهم یقولون ما لا یفعلون، شعرا چیزی رو که خودشون انجام نمیدن میگن، مگر اون کسانی که ایمان آوردن و عمل نیکو انجام دادن و یاد خداوند رو فراوان کردن و ذکر الله کثیرا و انتصروا بعد ما ظلموا و یاری کردن بعد از اینکه مظلوم شدن و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. این آیه معناش اینه، ولی اون برگزار کنندگان سمینار گفتن که الان آبروی ما میره، ایشون اینطور سخنرانی میخواد بکنه.
فرمود یک واقعه مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایران میں ایک سیمینار شعر اور ادب اور ہنر کے عنوان پر، موضوع پر منعقد کیا گیا، اور مجھے خطیب اور مہمان خصوصی کی حیثیت سے دعوت خطاب دی گئی، اور ایران کے تمام بڑے بڑے شعرا اور ادب سے تعلق رہنے والے افراد و شخصیات اور اہل قلم وہاں جمع تھے. تو جب میں پہنچا اور میں نے قرآن مجید کی جن کی تلاوت فرمائی، ان آیات کو وہاں پڑھا اور اس کا ترجمہ میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں کہ شعرا وہ ہیں، قرآن کی آیت ہے کہ جن کی پیروی جو ہے وہ گمراہ لوگ کرتے ہیں، یہ سلیس زبان میں جہاں سے آتے ہیں چلے جاتے ہیں، جہاں موڈ ہوتا ہے آتے ہوں چلے جاتے ہیں، جو دل میں آتا ہے کہتے ہیں، عمل نہیں کرتے، اس قسم کے جو لب لباب ہے. کہ جب میں نے یہ آیت پڑھی تو علی ظاہر اس میں بہت ساری منفی باتوں کا تذکرہ تھا، تو جو اس سیمینار کو منعقد کرنے والے افراد کمیٹی تھی وہ بڑے ناراض ہوئے مجھ پہ، یار یہ مولانا صاحب اب ممبر پہ آ گئے اور یہ جو ہے وہ ہماری بے عزتی کر دیں گے، اتنے ہم نے تمام شعرا کو پورے ملک سے بلایا اور یہ ایسی آیتیں پڑھیں جس میں شعرا کی مذمت کی گئی ہے.
بعد من صحبت کی کردم، گفتم که این آیه شریف دلالت دارد بر اهمیت شعر و عظمت شعر و دلالت دارد بر این که شعر فوق العاده میتونه کارایی داشته باشه، مؤثر باشه، مثل یک اسلحه بسیار قوی است. ولذا ستمگران، پادشاهان، قدرتمندان از شاعر استفاده میکنن برای پیشبرد کارشون، از ادبیات و شعر استفاده میکنن و شعرایی که به اصطلاح فی کل واد یهیمون، هیچ مسئولیت پذیر نیستن، هر جایی که به نفع طرف باشه شعر میگن از هر دری و مبالغه میکنن، دروغ میگن، باعث تقویت باطل میشن و یقولون ما لا یفعلون، چیزایی میگن که خودشون اهل عمل نیستن. این یک دست شاعره که بیشتر شعرا هم در طول تاریخ، ما فقط به شعرای دینی نگاه نکنیم، شما این خوانندگان توی رادیوها و مجالس دعاره و فساد و پادشاهان و سلاطین که از قدیم بوده و الان هم هست، اینا معمولا از شعر و ادب استفاده میکنن برای گمراه کردن مردم، برای عیش و عشرت و فساد و از هر دری هم بحث میکنن، شعر میگن و مخصوصا در منقبت ظالمین و جائرین اکثر شعرا اینه. بعد خداوند اینو که میفرماید، چون طبیعت شعر و اکثر شعرا در طبیعت این بودن، استثناء میکنه مگر اون کسانی که ایمان آوردن، یک، الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، عمل خوب هم انجام دادن، و ذکر الله کثیرا، یاد خدا فراوان میکنن، هم یاد خدا رو در دل میکنن و هم یاد قرآن در بیان میکنن. شعر اونها یاد قرآنست. و یاد ذکر الله کثیرا و انتصروا بعد ما ظلموا، و یاری میکنن، انتصار میکنن بعد اینکه مظلوم واقع شدن. معمولا در رجزهای اسلامی، در جنگهای اسلامی شعر با رجز میخوندن. تو جنگ کربلا اصحاب ابا عبدالله هر کسی میرفت به شعری میخوند، میگفت که امیر حسین و نعم الامیر سرور و فعادل بشیر النظیر. ابوالفضل عباس اون شعر رو میخونه، این تنکرون ارزم اون شعر میخونه که والله ان قطعتم یمینی انی اهامی ابدا عن دینی و ما الی ذلک الاشعار. بنابراین اونهایی که اونطور هستن اونها مستثنا هستن، اونها کسانی هستن که از اولیاء خدا هستن و به تعبیر روایت جبرئیل در به اصطلاح در روح اونها میدمه، و اونهایی هم که از اون طرف عامل فساد هستن اون چنینن. ولی از شعر خیلی مهمه، ابزار مهمی است، همونطور که اسلحه رو باید انسان حفظ کنه مبادا به جانب ناجوری شلیک بکنه، شعر رو هم باید دقت کنه در جای مناسب به کار ببره و مطلب صحیح رو در اون بیان کنه.
ماشاءالله. فرماتے ہیں کہ اشعار کی اپنی ایک اہمیت ہے، اپنا وزن ہے انسان کی تاریخ میں، انسان کی تربیت میں، انسان کی اصلاح میں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں تاریخ میں مختلف قسم کے شعراء کا وجود ملتا ہے. کہہ لیں کہ جب میں نے یہ آیات پڑھی جس میں ظاہری طور پر مذمت ہے شعراء کی تو لوگ کافی ناراض ہوئے، لیکن میں نے اس کے بعد کہا کہ خدا نے مستثنی قرار دیا کچھ لوگوں کو، یہ ایک رخ ہے، دوسرا رخ اس کے بعد ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو وہ کام کرتے ہیں جو خود انجام نہیں دے، وہ کہتے ہیں جو خود انجام نہیں دیتے، گمراہ ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں، جو کچھ بھی بیان کیا. کہا کہ پھر تین صفات بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ مگر یہ کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے، عمل صالح انجام دیا، اور ذکر اللہ، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، بہت زیادہ یاد کیا. یعنی در حقیقت یہی شعر کہ جو لوگوں کی گمراہی کا، لوگوں کے عقائد کی تخریب کا، لوگوں کی عقائدی بنیادوں کو منہدم کرنے کا سبب بن سکتا ہے، آپ اس سے بہترین استفادہ کر سکتے ہیں، لوگوں کی تعمیر و ترقی کے لیے استفادہ کر سکتے ہیں. آپ دیکھیے کہ تاریخ میں، بادشاہوں میں، آج کی دنیا میں دیکھیے، ریڈیو ہے، انٹرنیٹ ہے، دوسری چیزیں ہیں، جہاں پر دنیا کے مختلف گلوکار اپنی آواز کا جادو جگاتے ہیں، لوگوں کو فساد، برائی، عریانیت، فحاشیت کی طرف دعوت دے رہے ہیں. یہ ایک طرف، یہ ایک تصویر ہے، لیکن ایک طرف ہمیں نظر آتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو انہی اشعار کے ذریعے سے لوگوں کے احساسات کو جگاتے ہیں، انہی اشعار کے ذریعے سے لوگوں کے شعور کو بیدار کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں امام حسین علیہ السلام کی محبت کو بیدار کرتے ہیں. مجھے ایک عالم کے ایک جملے یاد آ رہے ہیں کہ عالم کی ایک گھنٹے کی تقریر ایک طرف اور شاعر کے دو بیت ایک طرف، برابر ہوتے. بعض اوقات غوغا اور مارکا بابا کرتا ہے یہ شعر حقیقت میں، کہ جیسا کہ وہ واقعہ ساتویں امام سے جو منسوب تھا، ابھی آغا نے سنایا کہ حقیقت شعر اپنی ساخت و باف میں، اپنی حقیقت و وجود میں اتنا اہم ہوتا ہے، ایک ایسے اسلحے کے مانند جو یا انسان کا دفاع کر سکتا ہے یا کسی انسان کو ناحق قتل کر سکتا ہے.
بنابراین شعر از اهمیت ویژه برخورداره. واقعا کار شما کار بسیار مقدسی است، ولیکن مسئولیت به هر مقدار که سنگین باشه حساسیت بیشتری داره و باید انسان بیشتر دقت کنه. ما باید اولا در اشعارمون، در گفتارمون سعی کنیم که اهل بیت رو عزیز جلوه بدیم. اهل بیت در عین اینکه مظلوم بودن ولی منظلم نبودن، ذلیل نبودن، مظلوم بودن، و این خیلی مهمه. گاهی بعضی برای که مردم رو بگریانن، حضرت زینب رو یک آدم مسکین و نستجیل و بالله بدبخت و ضعیف و این شکلی معرفی میکنن. حضرت زینبی که در مقابل یزید اونطور صحبت کرد، در مقابل ابن زیاد اونطور صحبت کرد، سخنرانی ایشون در کوفه سخنرانی قاطع و قوی، بعد آدم یه آدم مسکین گردن شکسته ذلیل اینطوری معرفی میکنه، برای اینکه فقط گریه بگیره. باید ما در این گریه بگیریم، گریه بگیریم برای زینب شجاع، زینب قهرمان، زینب عزیز، زینبی که توانست اونطور در مقابل دشمن حرف بزنه. باید این رو ما دقت کنیم. اگر راجع به امام حسین میخوایم بیان کنیم، باید امام حسین واقعی رو معرفی بکنیم. خدای ناکرده برای گریاندن مردم امام حسین رو منظلم حسابش نکنیم. مظلوم است، نه منظلم. ظلم پذیر نیست. این جهات باید خیلی در اشعار دقت بشه که عزت و عظمت اهل بیت در اشعار دائما جلوه بکنه و افرادی که اهل بیت رو میشناسن اون واقعیتی رو بشناسن که الگوی مقاومت، الگوی شامت، الگوی سربلندی و عزت هست.
بہت ہی ظریف نکتے کی جانب آغا نے توجہ فرمائی ہے کہ جسے میں اکثر و بیشتر اپنی مجالس میں اشارہ کرتا رہتا ہوں، وہی کہ شعر کی اپنی حیثیت اور اپنا وزن ہے، لیکن امام حسین کی عزاداری کے فروغ کے لیے جو ہم شعر کہہ رہے ہیں اور آپ کی جو فیڈریشن، جو مرکزی تنظیم ادا ہے، وہ ماتمی انجمنوں کے تمام کاموں کو اپنے عہدے لیتی ہے، اس بنا پر چونکہ آپ کا تعلق بھی شعر اور شاعری اور ادب سے ہے، اس بنا پر یہ نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں کربلا کو، اہل بیت کو، امام حسین کو، جناب زینب سلام اللہ علیہا کو مظلوم ثابت کرنا چاہیے. وہ مظلوم تھے، منظلم نہیں تھے. منظلم اور مظلوم میں فرق ہے. مظلوم وہ ہوتا ہے جس پہ ظلم ہوتا ہے، ایک بات. منظلم وہ ہوتا ہے جو ظلم کو قبول کرتا ہے، فرق ہے. امام حسین راضی نہیں تھے کہ ان پہ ظلم ہو، ان پہ ظلم ہوا ہے. یہ ظریف نقطہ ہے. ایسا نہیں تھا کہ امام حسین نعوذ باللہ یہ کہیں جناب بس میں شہید ہونے آئے ہوں، ہاتھ کو باندھ کے کھڑے ہو جاتے کہتے مجھے مارو میں شہید ہونے. نہیں، امام حسین نے مقابلہ کیا ہے عصر عاشور تک، مختلف سیاسی اور جنگی حربے جو امام حسین کے پاس تھے اسے بروئے کار لائے ہیں اور ان سے استفادہ کیا تھا کہ جنگ لڑی جائے. جب جنگ تھوپی گئی تو امام نے اس کا مقابلہ کیا. جیسے کہ ابھی کہہ رہے تھے کہ مولا نے جنگ میں ابتدا نہیں کی لیکن جو سامنے آیا اسے پھر زندہ بھی نہیں چھوڑا. تو ہمیں اہل بیت کی مظلومیت کو بیان کرنا چاہیے، لیکن ان کے عزیز، محترم، بشرف اور بفضیلت ہونے کے پہلو کو بھی بیان کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم ان کی مظلومیت کو بیان کرنے کے لیے جناب زینب کو، نعوذ باللہ الفاظ میں ایسے استعمال کر رہا ہوں، گرا پڑا، ذلیل، عقب ماندہ، بیچارہ، مسکین ثابت کرے. ایسا نہ ہو، کہیں تذلیل نہ ہو ان کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے. مظلومیت الگ چیز ہے اور منظلم ہونا الگ چیز ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے اشعار میں، اپنی عزاداری میں مظلومیت کو ثابت کرنے کے لیے امام حسین کے ایک ایسا پہلو دکھائیں کہ جس میں ان کی حقیقت، ان کی امامت، ان کا وجود، ان کی نورانیت، ان کی طہارت، ان کی قداست پہ کوئی حرف آئے. ہم اس زینب کبریٰ پہ رونے والے ہیں جو شجاع ہے، جو دلیر ہے، جو یزیدیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہے کہ آیات حق کی چھاؤں میں سمت کو پھول تھی، زینب کہیں علی تھی کہیں پر رسول تھی. کہ یزیدیت کو مٹاؤ اسے بلا سمجھو، خدا کے واسطے مفہوم کربلا سمجھو. ہم اس زینب کے ماننے والے ہیں، ہم اس زینب کے گریہ کرنے والے ہیں، ہم حسین کے گریہ کرنے والے ہیں، بقول امام خمینی نے، جس نے یزیدیت کو کربلا میں دفن کر دیا تھا. تو یہ ظریف نقطہ، اس کی جانب توجہ رہے آپ کی.
امام خمینی که بالاخره مؤسس انقلاب در قرن معاصر است، ایشون میفرمون که ما هر چه داریم از عاشورا داریم، هر چه داریم از محرم و سفر داریم. یعنی روحی که کربلا در ملت ما دمید، ملت رو اونقدر عزیز و قوی کرد که در مقابل ابرقدرتی مثل آمریکا ایستادن، در مقابل دولتی مثل دولت شاه که در خاورمیانه میگفتن دو قدرتمندترین دولت و عزیزترین دولت در نزد آمریکا بود، در مقابل اینها ایستادن و میشنوند این اثر عاشورا بود.
فرماتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے. خلاصتاً عرض کروں، ممکن نہیں ہے کہ کوئی کسی عزیز کا، کسی با عزت کا دامن تھامے اور ذلیل ہو. یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ دنیا کا قانون ہی نہیں ہے. امام حسین جیسی عزت، شرف، مقام و فضیلت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے جہاد، ان کے کردار، ان کے کربلا کے نتیجے میں ان کو عطا کی، امام خمینی نے اسی عظمت و شرافت و فضیلت سے استفادہ کیا اور اپنی قوم کو امام حسین کی عزت کے سائے میں عزت دلائی، امام حسین کی شرف کے سائے میں شرف دلائی. یہی وجہ ہے کہ امام حسین، امام خمینی فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ محرم و سفر کی وجہ سے، کربلا کی وجہ سے، عزاداری کی وجہ سے. اس بنا پر عزاداری ہے، کربلا ہے، امام حسین کی یاد ہے، عزاداری کا فروغ ہے جو انسانوں کو، قوموں کو عروج اور مقام و فضیلت اور مرتبہ اور عزت عطا کرتا ہے.
نسبت به مسئله ذکر مناقب و فضائل هم، ما مناقب و فضائلی احیانا ممکنه بعضی رو نوشته شده باشه یا افرادی در آورده باشند که این مناقب و فضائل مورد قبول عقل نیست. ممکنه افراد بعض از پیرمردها، پیرزنها، اینا خوششون بیاد، بلند میشن میگن وح 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 سرفان بیستن، ولیکن خیلی از جوان ها از دین بر میگردن و هر چی که در کتاب ها آمده یا چاپ شده دلیل بر درست بودنش نیست. اون چیزی رو باید بگیم که اگر کسی انتقادی کرد بتون جواب بده. این یه نکته که در مناقب و فضائل، مناقب و فضائل رو بگیم که معقول باشه، اشیاء غیر معقول اینها رو مطرح نکنیم.
فرماتے ہیں کہ مصائب کے لیے میں نے جیسا نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایسا نہ کہ مصائب کو بیان کرنے یا رلانے کے لیے ہم مختلف تعبیر استعمال کریں جس سے اہل بیت کی نعوذ باللہ اہانت ہوتی، اسی طرح ان کے فضائل کے بارے میں بھی ہے کہ ہر وہ چیز جو مختلف قسم کتابوں میں آئی ہے، بہت ساری کتابیں میں جو اس روایات آئی ہیں وہ ضعیف ہیں، کمزور ہیں، دشمن کی طرح ڈالی گئی ہیں، لہذا ایسا نہ ہو کہ ہم اہل بیت کو، اہل بیت کی فضیلت اور مناقب و فضائل کو بیان کرنے کے لیے جو حدیث سامنے آئے اس کو سہارا لیں اور اس پہ اشعار کہیں اور ایک نوحہ یا منقبت یہ سلام اس کو صورت پیش کر دیں، ایسا نہ ہو. ممکن ہے کہ آپ کے بعض اشعار سے، کلام سے بہت سے لوگ متاثر ہوں، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کے دادیں واہ واہ کہیں، سبحان اللہ کہیں، لیکن ہو سکتا ہے آپ کے انہی اشعار سے کسی کے عقائد کی بنیادیں، کسی کے نظریات کی بنیادیں منہدم ہو، کمزور ہوں، ضعیف ہوں، تو یہ کام نہیں ہونا چاہیے.
و همچنین بعضی از چیزها مناقب گفته میشه که اینها خلاف شرع، یعنی خلاف عقائد ماست. مثلا امیرالمومنین علیه السلام رو از پیغمبر اکرم بالاتر بردن، و یا کش بعضی ها مثلا تعبیراتی میکنن که من حسین اللهی هم، این تعبیرات اینطوری، و یا اینکه مثلا من یکی از مده ها رو به زبان فارسی دارم میخون، شعری میخون که از اول هر کس خواست کاری انجام بده یا حسین گفت یا علی گفت، میگه خدا در وقت خلقت یا علی گفت. همینطور میرسه تا میگه حتی ابن ملجم اگر شمشیر اصل کرد به خاطر یا علی گفت وقت زدن. و این خرافاتی که خدا که به علی احتیاجی نداره، خداوند متعال غنیه به ذاته، این تعبیرات تعبیرات غلطی است. و یا اینکه این مجرم جنایتکار یا علی گفت زد سر امیرالمومنین چیز کرد، اگر یا علی نمیگفت، اینا خرافاتی است که برای بعضیا شیرینه، ولی برای بعضی که فکر میکنن هم میبینن خلاف عقل، هم خلاف شرع، خلاف اعتقاد مسلم ماست. و این مسائل باید در مدها و در مدیه سرائی ها و مناقب نباشه.
فرمانده ایک اور نکتہ جس کے جانب آپ کی توجہ ہونی چاہیے وہ یہ کہ ہمارے کلام میں، ہمارے نوح و سلام میں وہ باتیں نہ ہوں جو ہمارے مسلمات دین کا انکار کرتی ہوں. یہ ہو نہیں سکتا کہ امام حسین کی عزاداری مسلمات دین کا انکار کرے، امام حسین سے منسوب شعر دین و شریعت کے خلاف ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. جب امام حسین شریعت اور دین کے خلاف نہیں ہے تو ان کے لیے ہونے والی عزاداری اور شعر بھی شریعت کے خلاف نہیں ہو سکتی. لہذا کہتے ہیں کہ وہاں ایران میں بھی اور کبھی کبھار یا پاکستان میں بھی ہم ایسی بات، علی اللہ ہی ہوں، حسین اللہ ہی ہوں، بعض ایسے ہوتے تھے کہ جناب ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہنے سے پہلے بھی یا علی مدد کہتے تھے، اس قسم کے خرافات کہ جناب حضرت آدم کو تخلیق کیا تو پہلے یا علی مدد کہا اللہ نے، بعد میں حضرت آدم تخلیق کیا، یا ابن ملجم نے جو تلوار چلائی وہ بھی یا علی مدد کہہ کے، کیونکہ وہ تلوار اٹھا ہی نہیں سکتا تھا علی کے سر پر، لہذا اس کی تلوار پہ اثر ہی یا علی مدد کہنے کی. یہ خرافات ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے عقائد سے، مسلمات سے تصادم رکھتی ہیں. اس بنا پر ہمیں ان چیز سے اجتناب کرنا چاہیے اور انہیں باتوں کو اور انہی مسلمات کو فروغ دینے چاہیے کہ جو اہل بیت علیہ السلام سم تک پہنچی ہیں.
آخرین عرضی که من داشته باشم این که در اشعار، در مناقب، در صحبت کردن باید به گونه‌ای نباشه که حرف ما مردم رو تشویق به معصیت بکنه. احیانا بعضی از افراد میخوان در مناقب اهل بیت صحبت بکنن، مثلا میگن که اگر عشق علی داشته باشید که مشروب بخورید، که گناه بکنید، هر چه گناه بکنید باکت نباشه و مانعی نداره، حالا یا در شعر میاریم یا در نثر، و این خلافه. اگر اینطور بود امیرالمؤمنین نسبت به برادرش عقیل که 10 سال از علی علیه السلام بزرگتر بود و یه مقدار امتیاز در بیت المال خواست، حضرت دست او رو، نابینا هم بود، دست او رو نزدیک آتش نمی کرد. و بعد تو نهج البلاغه این آمده دیگه، حضرت خودشون نقل میکنن که من این کارو کردم و بعدم فرمودن که تو توقع داری که از نار دنیا اینطور ناله میکنی و من رو دعوت میکنی به آتش آخرت، یعنی من تبعیض قائل بشم. امیرالمومنین که اینقدر اهل مصامحه نبودن در این مسائل، بعد ما با یه شعرمون یا با کلاممون بگیم همین قد عزای ابو عبدالله رو دو قطعه عشق تو هر کار خاصی بکن بکن آزاد، یا عشق علی داشته باش اونم عشق علی به نفس نه به دل، چون قطعا کسی که عشق علی داره رنگ علی زندگی میکنه، عشق علی داشته باش و هر کار میخوای بکنی بکن. این حرف هم خلاف آیات قرآن و خلاف روایات و هم تشجیع و تشویق به خلاف دیدینیه. باید ما سعی کنیم که عشق اهل بیت رو که ایجاد میکنیم در دل مردم همراه اون التزام به عمل اهل بیت و تشبه به اهل بیت هم ایجاد میشه.
ایک اور نکتہ جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کا کلام، کسی کا شعر، نوحہ یا مرثیہ لوگوں کو گناہ کی جانب ترغیب دے، ایسا نہ ہو، اس لیے کہ اہل بیت کی سیرت میں گناہ کا تصور نہیں ہے. امیر المومنین علیہ السلام جس کی ولایت کا اقرار ہم جزء دین سمجھتے ہیں، ان کی ولایت کا اقرار نہ کرنا انسان دین سے خارج ہو جاتا ہے. وہ علی، وہ امام عدل و انصاف، اپنے سے 10 سال بڑے بھائی عقیل کے لیے جو نابینا ہے، بیت المال سے کچھ امتیاز اور کچھ پلس پوائنٹ حاصل کرنے کے لیے مثال کے طور پر حضرت علی سے تقاضا کرتے کہ مجھے میرے سے زیادہ دیا جائے، تو امیر المومنین علیہ السلام ان کے ہاتھ پر انگارہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عقیل، تم آتے تو عقیل کے حضرت عقیل کے فرماتے ہیں کہ کیا کر رہے ہو علی؟ نجم الاغا میں یہ قصہ نقل کیا گیا ہے، سید رضی نے نقل کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ تم آتش دنیا سے خوف کھاؤ ڈرو اور مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں تمہیں تمہارا مال زیادہ دوں بنسبت دوسرے لوگوں کے طبقاتی نظام کی بنیاد رکھوں اور میں آخر سے ڈروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ علی، وہ اہل بیت جو عدل و انصاف کا مجسمہ تھے، یعنی اگر کوئی عدل و انصاف کو دیکھنا چاہتا تھا وہ علی کو دیکھتا تھا. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ علی جو اتنا عدل و انصاف والا ہو، جو گناہ و معصیت سے اتنا متنفر ہو، جو اس بات کے لیے تیار ہو کہ اپنے بھائی کے ہاتھ کو کے ہاتھ پر آتش رکھے، آگ رکھے، اس کے یا اس کی اولاد کی عزاداری میں کوئی ایسا شعر ہو جو لوگوں کو گناہ کی طرف دعوت دے کہ جناب صرف آپ امام علی کی محبت کو دل میں بسا لیجئے، اقرار کر لیجئے، کافی ہے. اشارہ ہے اس حدیث کی جانب کہ حب علی حسنت لا تضر مع سیئات، کہ حب علی کی ایسی محبت ہے آپ اس کے ساتھ جو بھی گناہ کریں گے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آپ جنت نہیں کریں گے. نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. اہل بیت کی ڈکشنری میں گناہ کا تصور موجود نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی شخص حب علی کا دعویٰ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. کوئی عاشق علی ہو اور عاشق اور ایک عاشق اپنے معشوق کی رضا اور خوشنودی کے مطابق حرکت نہ کرے، کوئی کام نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا. ایک عاشق کی زندگی کا معاصل خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی معشوق کی رضا کو اپنی رضا پہ مقدم رکھے. اس بنا پر ایک مداح اہل بیت، ایک ذاکر اہل بیت، ایک شاعر اہل بیت کی زندگی در حقیقت ایسی ہوتی جو اہل بیت کی تاثیر و پیروی میں ہوتی ہے.
خب من زیاد طولانی نکنم، البته این حدیث حب علیین حب علیین حسنتون لا تضر معها سیئه و بغض سیئتون تنفع معها حسنه، این معنای صحیحش این است که کسی اگر حب علی داشته باشه، اگر ازش معصیتی سر بزنه پشیمان میشه، خجالت میکشه، ولی اگر حب علی نداشته باشه معصیتی رو توبه نمی کنه. بنابراین اگر معصیتی انسان انجام بده که واقعا پشیمان بشه و تصمیم بگیره که تکرار نکنه، این معصیت خدا میبخشه و حب علی علیه السلام این اثر رو میگذاره. کسی که علی دوسته مایل مثل علی باشه، اگر خلاف کر شرمنده است، خجالت زده است و باعث میشه توبه کنه، و از اون طرف اگر حب علی نداشته باشه یه دستگیره مستمسک نخواهد داشت. کسی که مستمسک نداشت باد به هر طرف میبردش و به باطل کشیده میشه. اگر هم حسنه انجام بده باقی نخواهد موند و مسیر باطل میده و دستخوش شیطان میشه. این حب علی حسنه مراد اینه. خب من همین مقدار اکتفا میکنم. اما حاجای شفقت هم ده الله تعالی ایشون میگن راجع سوریه هم صحبت کنیم. سوریه خودش مسئله مفصلی است. حالا اگر لازم باشه چند جمله کوتاه فقط بگم.
فرماتے که یه جو حدیث ہے کہ حب علی ایک ایسی نیکی ہے کہ جس کے بعد کوئی برائی اثر نہیں کرتی یا نقصان نہیں پہنچاتی، اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ دل میں حب علی رکھیں اور جو چاہے کریں، بلکہ اس کی اصل تعویل اور اصل معنی اور مراد اور مفہوم یہ ہے کہ جو علی کی ولا کے سائے میں آ جائے، جو علی کی محبت کے سائے میں زندگی گزارے، پھر وہ علی کی مخالفت میں زندگی نہیں گزار سکتا. علی کی مرضی کے مطابق زندگی ہوتی ہے. یعنی علی سے محبت علی کی ولایت سے محبت، علی سے محبت علی کی پاکیزگی سے محبت، علی سے محبت علی کے نور سے محبت، علی کی طہارت سے محبت، علی کے علم سے محبت. پس جب علی سے محبت ہے، علی کے نور و طہارت و علم و قداست و پاکیزگی سے محبت ہے، تو یہاں پہ گناہ کس کام کا؟ اور کبھی کبھار اگر انسان بہک جائے، قدم لڑکھڑائے اور گناہ ہو جائے، تو علی کی محبت ہے جو اسے گناہوں سے کھینچ لیتی ہے، علی کی محبت ہے جو اسے گناہوں سے نکال کر جنت اور اعلیٰ مقامات کی طرف لے جاتی ہے. اس لیے کہ اگر کوئی علی کی ولایت کو نہ تھامے، علی کے راستے پہ نہ ہو، لاکھ نیکی کرے، وہ فضول عبث و بیکار ہیں. اس بنا پر علی کی محبت ہے اور مولا علی کی پیروی ہے کہ جو انسان کو نجات عطا کرتی ہے. میں اسی پہ اکتفا کروں گا اور صرف چند جملے شام کے حالات سے متعلق عرض کروں گا، بقیہ کچھ نکات جو ہیں وہ مولانا شفقت شیرازی صاحب آپ کی خدمت میں عرض کریں گے.
ما این قضیه که البته قضیه شام و مسئله سوریه خیلی مفصل و پیچیده است، اجمال قضیه این است که یه توطئه ای رو دشمن بعد از پیروزی هایی که در بعضی از جایی داشت، بیداری هایی که در مصر و جاهای دیگه ایجاد شد، و بعد از پیروزی هایی که 34 سال انقلاب به پیش برد، حزب الله قدرت پیدا کرد و هر نقشه آمریکا کشی شکست خورد، در جاهای مختلف خوابی دیده بودن که در سوریه نظام رو سرنگون بکنن و به جای اون یک نظامی به نام اسلام ولی تندرو وهابی و آمریکایی رو کار بیارن و در نتیجه راه رو بر جمهوری اسلامی ببندن و حزب الله رو تحت فشار قرار بدن و به خیال خودشون از بین ببرن. فلسطینی هایی که واقعا صادق هستن و همراه انقلابن، اونها رو منحرف کنن و بساط جمع کنن خلاصه، و از اونجا اگر تونستن عراق و بعدم ایران اینها. ولی خداوند متعال به همدیلا کمک کرد بر اثر حماقتی که دشمن داشت، اسلوبهایی که به کار برد، آدمکشیهایی که کردن، فتواهایی که دادن، باعث شد در بین ملت رسوا بشن. ملت هم همراهی با اونها نکردن و الان دو سال نیم میگذره با وجود این که دشمن یعنی غرب با تمام قوا و شرق یعنی ترکیه و عربستان و قطر و اردن و بعض از جایدیه با اون چه توانستن سرمایه گذاری کردن، خداوند متعال یاری کرد و الان وضع سوریه از قبل خیلی بهتر شده. امید بقای نظام در درجه بسیار عالی است و انشاءالله خواهد بود و انشاءالله آمریکا در این نقش هم شکست خواهد خورد و حتی این تهدیداتی که اخیراً انجام داد جز رسوایی برای آمریکا و عزت برای سوریه نتیجه نداشت.
فرماتے ہیں شام کا مسئلہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے اور اس وقت جو کچھ حالات اور جنگ و جدل آپ دیکھ رہے ہیں یہ آج کی نہیں ہے، ڈھائی سال پہلے یہ بیج بویا گیا اور در حقیقت اس کے پیچھے عالمی سامراج کی بڑی کوششیں، اس نے بڑے سوہانے خواب دیکھے تھے اپنے اس خواب کو عملی جامع پہنانے کے لیے، بڑی کوششیں کی تھی، لیکن الحمدللہ اس کی تمام کوششیں نقش برآب ثابت ہوئیں اور الحمدللہ مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کی وجہ سے نصرت اور کامیابی جو ہے ان کا مقدر بنی ہے. اسلامی دنیا میں جو بیداری پیدا ہوئی، مختلف اسلامی ممالک میں جو اویئرنیس آئی ہے، شعور بیدار ہوا ہے، اور اسلامی انقلاب کے نتیجے میں حزب اللہ اور پھر شام اور پھر فلسطین کے اندر 33 روزہ جنگ حزب اللہ کی اسرائیل کے ساتھ، یہ تمام چیزیں پے در پے اس بات کا سبب بنی کہ فلسطینیوں کو اسلامی انقلاب سے دور کرنے کے لیے، شیعہ سنی کو لڑانے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ بشار حکومت اور اس نظام کو ہٹا کر ایک تندرو سخت مزاج وہابی اور سلفی اسلام کو برسر اقتدار لانے کے لیے انہوں نے جو پلاننگ کی تھی اس میں الحمدللہ یہ ناکام رہے. اور ان کی پوری کوشش یہ تھی کہ یہاں پہ ایک ایسی حکومت لائیں کہ جس کی وجہ سے پورے علاقے پر اس کا اثر ہو، اور ایک وہ حکومت کہ جس کے پیچھے سعودیہ، قطر، بحرین، یمن اور دوسرے اسلامی ممالک بڑے زور و شور سے آگے آئے، پیسہ دیا، وسائل دیا، امکانات دیے، لیکن الحمدللہ خداوند عالم اور امام زمانہ کی تائید اور نصرت کی وجہ سے یہ منصوبہ ناکام ہوا. اور ان کا منصوبہ یہ تھا کہ صرف شام پہ اکتفا نہ کریں بلکہ اس کے بعد ایران پر چڑھائی ہے، عراق پہ چڑھائی ہے، کہ جو خواب آل سعود نے اپنی حکومت کی ابتدا میں دیکھا تھا، کربلا پہ حملہ تھا، مکہ مدینہ پہ حملہ تھا، بعینی یہ کام اب کرنا چاہتے تھے.
البته یه ما فردای جلسه آیین گذاشتن که موضوعش قضیه شام اونجا مفصل صحبت می‌کنیم. اجمالا وضع فعلی سوریه حالا مخصوصا منطقه حرم حضرت زینب سلام الله علیها از همون اوائل که وضع داشت شدید می‌شد، یه عده جوان مسلح شدن و حواجز ایجاد کردن و اون مربعی که محل حرم حضرت زینب هست و اطرافش ولو از سه طرف محاصره است از ناحیه جبهه النصره و وحابی های خطرناک تکفیری، ولی تا به حال هرچه اونها حمله کردن شکست خوردن و عدد کشته ها اونها به مراتب از شهدای ما بیشتر بوده. با خمپاره هم مرتب میزنن ولی خوشبختانه خمپاره ها به کسی نمی کنه. عدد کشته های خمپاره هم شاید به تا به حال به 23 تا تجاوز نکرده باشه و انشاءالله خدا حفظ کرده و از برکت حضرت زینب سلام الله علیها است. واقعا امر فوق العاده است این. با اون همه دشمن و عدد کم جوانان ما اونجا محفوظ مونده. البته از جد جمعیت هم کل مردمی که در منطقه سید زینب بودن همه آمدن در شرق حرم، هتل ها پر جمعیت. ما مراسم هر سه وعده نماز جماعت در حرم داریم، در حرم بازه، در مسجد امام خمینی که در نزدیک دفتر ما تأسیس شده هر سه وعده نماز جماعت هست. تمام میلادها رو جشن میگیریم، تمام عزاها رو عزاداری میکنیم. در دهه عاشورا مواکب عزاداری در اونجا بود، بیش از 25 تا حسینیه در منطقه سید زینب عزاداری میکردن و مجموعاً در محرم بیشتر، در محرم قریب شاید 40 تا باش، خود دمشق 50 خورده شد، در رمضان حدود 25 تا جلسه بود و اینها ادامه داره. یه معجزه کوچیک من بعد از این که ترجمه کردم بس نرم کنم تمام میکنم.
فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ دشمن نے کیا کچھ نہیں کیا. سعودیہ کا پیسہ تھا، امریکہ کی پلاننگ تھی، جنسی جہاد کے نام پہ لوگوں کو ورغلایا گیا، میڈیا اور ذرائع ابلاغ ان کے ساتھ، پوری دنیا کی ٹیکنالوجی ان کے ساتھ، فتوی ان کے ساتھ، مولوی ان کے ساتھ، لیکن پھر بھی کچھ نہ کر سکے. دنیا بھر سے اوباشوں کو جمع کیا، تکفیری کو جمع کیا، اور الحمدللہ ابھی صورت حال یہ ہے کہ دمشق میں جناب سیدہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا روزہ جو سیدہ زینب کے نام سے معروف ہے، در حال ہی کے تین اطراف سے محاصرہ ہے، لیکن وہاں پر انقلابی نوجوان، دینی نوجوان، حب اہل بیت رکھنے والے، حبدار اہل اور اہل بیت سے محبت کرنے والے نوجوانوں نے اپنی مدد آپ کے تحت دفاع کیا، لڑ رہے ہیں، انہوں نے وہاں پر رکاوٹیں کھڑی کی ہیں، استقامت کر رہے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں. اور یہ بھی جناب زینب کا معجزہ ہے کہ تمام تر یعنی خوخار درندوں کی درندگی و صفاقیت کے باوجود وہ کچھ نہیں کر سکے. میزائل بھی پھینک رہے ہیں اور مختلف قسم کے حملے بھی کر رہے ہیں، لیکن اس میں ہماری شہادتیں بہت کم ہیں، ان کی ہلاکتیں بہت زیادہ ہیں. اور فرماتے ہیں کہ اسی صورتحال میں حرم میں تینوں وقت کی نماز بھی ہو رہی ہے، لوگوں کی کثیر تعداد آ بھی رہی ہے، گزشتہ محرم میں بھی اور اس سال ماہ رمضان میں بھی تقریباً 40-50 مجالس اور مختلف قسم کے جو ایام شہادت و ولادت تھے سب پہ مجالس و محافل کا سلسلہ جاری و ساری رہا، لوگوں کی کثیر تعداد آتی رہی اور لوگ بہت آسانی سے زیارت بھی کر رہے ہیں. آخر میں کہتے ہیں کہ میں ایک معجزہ آپ کے سامنے نقل کرنا چاہتا ہوں، لیکن کہتے ہیں یہ میں نے اجمالی طور پہ کہا ہے. کل کیتھولک گراؤنڈ عقب آزا خان زہرا پرانی نمائش پر آغا کی ایک تقریر رکھی ہے، وہاں پر آپ ملک شام کے حالات پر مفصل روشنی ڈالیں گے. انشاءاللہ آغا نے کہا ہے کہ آپ سب تشریف لائیں تاکہ وہاں پر میں مفصل آپ کے سامنے نکات درج کر سکوں.
اما این معجزه این که 22 بهمن امسال سال روز پیروزی انقلاب ما جشنی رو در مصلا قرار داشتیم بگیریم و کارت هم چاپ کردیم، جمع زیاد دعوت کردیم، سخنران اونجا بنده به عنوان میزبان، سفیر جمهوری اسلامی، وزیر اعلام سوریه که معاونش قرار بیاد، های احمد جبرئیل که از فصائل مهم فلسطین اونجاست سخنران ما بودن. ساعت 2 بعد از ظهر قرار بود جشن باشه. 1200 تا صندلی پلاستیکی چینده بودیم، شرشره های کاغذی من آویزون کرده بودیم. نزدیک ساعت 2 شروع کردن خمپاره زدن. و خمپاره اول آمد خورد روی بین صحن مطهر حضرت زینب و مصلای حرم و همون بالا منفجر شد. امن شروع کرد مردم بیرون کردن، خمپاره دوم خورد روی مصلا و اون بالا منفجر شد. سقف مصلا خیلی نازک و ضعیفه. خمپاره سوم آمد خورد وسط سقف و سقف سوراخ کرد، آمد خورد وسط مصلا، با نوک هم خورد. خمپاره اگر به بغل بخوره ممکنه منفجر بشه و اگر با نوک بخوره منفجر میشه. خورد به قدری هم محکم خورد که زمین رو اینقدر به قدر کمتر از یه وجب گود کرد، موزاییک و اینا رو شکست دفت کنید، ولی این خمپاره منفجر نشد و به جای اینکه منفجر بشه قطع قطع شد، میشه کوزهی که بشکنه. خورد شد ولی منفجر نشد و اگر منفجر میشد کل مصلی آتش میگرفت. تعداد زیادی خانم ها آمده بودن، اونا میسوختن، خبرنگارا از بین میرفتن و به معجزه حضرت زینب سلام الله علیها خمپاره ای که طبق اصول نظامی اگر با نوک بخوره حتما منفجر میشه، با اون شدت خورد به طوری که شکست ولی منفجر نشد.
خمپاره اول کجا خورد؟
خمپاره اول بین صحن خورد، بیشتر رو مصلا خورد.
کہتے ہیں کہ جی معجزہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں اس کا خود شاہد تھا کہ 11 فروری کو جو اسلامی انقلاب کی سالگرہ کا دن ہے، وہاں نے ایک جشن برپا کیا، مصلی امام خمینی، مصلی وہ جگہ جہاں پہ نماز جمعہ ہوتی ہے، مصلی زینب، مسجد کا حکم نہیں ہوتا لیکن وہ مصلی ہوتی ہے، بہت بڑی جگہ ہوتی ہے جہاں پر مختلف اجتماعات ہوتے ہیں اور نماز بھی ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ وہاں پر ہم نے کارڈ چھاپے اور وہاں پہ تزئین و آرائش کا کام انجام دیا. قرار تھا کہ 2 بجے جشن شروع ہوگا، اس میں میں مہمان خصوصی تھا، جو وہاں کا سفارت خانہ تھا ایرانی اس کا جو سفیر تھا وہ تھا، اس کے علاوہ حکومت شام کا ایک وزیر تھا اور دوسرے بین الاقوامی کچھ شخصیات تھیں جن کو وہاں آنا تھا اور سب نے خطاب کرنا تھا. کہنے لگے کہ جب لوگ وہاں موجود تھے اور یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تو اچانک جو ہے میزائلوں سے حملہ شروع ہوا. پہلا میزائل جو آگے گرا وہ مصلی اور حرم کے درمیان آ کے گرا، اس سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. دوسرا میزائل مصلی کی چھت پہ آگے گرا اور مصلی کی چھت بہت نازک ہوتی ہے، یعنی بہت زیادہ مضبوط اور کنکریٹ کی نہیں ہوتی ہے. تیسرا جو میزائل گرا کہتے ہیں کہ وہ سیدھا آیا چھت کو پھاڑ کر اور وہ زمین میں دھنس گیا. کہتے ہیں کہ فوجی نقطۂ نگاہ سے میزائل اگر کی نوک اگر زمین سے ٹکرائے کسی ٹکرائے اس کو ہر حال میں پھٹنا ہوتا ہے، لیکن یہ معجزہ جناب زینب سلام اللہ علیہ تھا کہ وہ میزائل آیا اور ایک بالشت سے زیادہ اس نے زمین میں گڑھا کیا اور وہ وہاں پر دھس گیا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. کہ اگر یہ میزائل وہاں پھٹ جاتا تو پورے مصلی کو آگ لگتی، تمام خبر نگار جو وہاں موجود تھے، مختلف میڈیا کے، وہ سب ہلاک ہوتے اور وہاں جتنے افراد تھے وہ سب لقمہ اجل بن جاتے. یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا معجزہ تھا کہ اسلامی انقلاب کی سالگرہ کے دن ہونے والی تقریب میں جناب زینب کی عنایت و کرامات کی وجہ سے مومنین بھی محفوظ رہے اور جانیں بھی سالم رہیں. امین بہمنی کی گزشت، یہ ابھی 11 فروری کا، جی کہتے ہیں میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے حقیقی کی باتوں کو سنا. اور اگر کوئی سوال ہے، جی جی جی،
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صاحب کا شکریہ کہ تشریف لائے، ہمیں عزت دی. شام کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، تمام ہمارے انجمن سے وابستہ افراد جو ہیں یہاں پر چاہتے ہیں کہ شام کے حوالے سے اپ ڈیٹ ہو جائے. آپ ریسنٹلی تشریف لائے ہیں، سب سے پہلے سوال تو یہ ہے کہ وہاں ہماری آبادی کا ریشو کیا ہے ان کے ساتھ، یا پرسنٹیج کیا ہے کہ جو یہ حالات.
اول تشکر میں گنم کے حضرت تشو اردن بعد ان کے، یعنی شیعہ کتنے فیصد ہیں؟ شیعہ چند درصد هستن اونجا؟
یعنی ارزم شیعه در اونجا، شیعه به معنای ملتزم خودمون، عددشون خیلی کم. اول آمار در اونجا دقیق نیست، آماری وجود نداره. شیعه بین 200,000 تا 600,000-700,000 تخمین زده میشه. بلکه این علوی ها هستن که علوی ها هم شیعه 12 امامی هستن، از 3 میلیون تا 5 میلیون که حساب میشه اونا علوی ها. اونا فرقشون با ما اینه که اونها هم 12 امام رو قبول دارن، بلکه یه عقاید خرافی و غلو آمیز نسبت به اهل بیت دارن که بعض ظاهر بعض کلماتشون الوهیت ائمه است، امام حسین، امیرالمومنین امام صادق و اگر به ظاهر حرفشون بگیریم، ولی عقایدشون مختلفه، اساسی نداره، گروه های مختلفن. یه جمعی هم هستن که اسماعیلی شیعه اسماعیلی هستن که اونها عدد زیادی نیستن، ولی اجمالا علوی ها زیادند و یه جمع شیعه هستن که به اصطلاح نمعنه.
فرماتے ہیں کہ کوئی دقیق ہمارے پاس عدد و شمار نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں پر بھی شناختی کارڈ میں کوئی ایسی چیزیں موجود نہیں جس کو جیسا ہم کہا جائے، لیکن تقریباً شیعوں کی تعداد جو بقول معروف ہم جسے شیعہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کے ماننے والا موتی فرمردار، 2 لاکھ سے 7 لاکھ کے درمیان ذکر کی گئی ہے. باقی جو علوی ہیں وہ بھی اثنا عشری شیعہ ہیں، 12 امامی شیعہ ہیں، لیکن ان میں جو چیز افسوس کے طور پر پائی جاتی ہے ان میں غلات کے اور غالیوں کے کچھ منحرف قسم کے عقائد اور نظریات پائے جاتے ہیں، اور خود ان میں بھی بہت سی جڑے بندیاں ہیں مختلف قسم کے ہیں کہ جن میں سے بعض جو ہیں اہل بیت کے خدا ہونے کے قائل ہیں، بعض کسی اور چیز ہونے قائل ہیں. غرض یہ کہ علوی جتنے ہیں سب 12 امامی ہیں لیکن عقائد کے لحاظ سے منحرف ہیں، اس بنا پر تقریباً 3 سے 5 ملین کے درمیان علویوں کی تعداد بتائی جاتی ہے تخمینی کے طور پر، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق شیعہ جنہیں ہم رسمن شیعہ کہتے ہیں ان کی تعداد تقریباً 2 لاکھ سے 7 لاکھ کے درمیان ہے. وہ اس کے اس میں اہل سنت بھی ہیں، اس میں پھر وہ کہہ رہے ہیں کوئی دقیق نہیں ہے، یعنی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ
تقریباً جی بتاتا ہوں آپ کو 65% جو معروف ہے وہ اہل سنت ہے، وہاں پہ تقریباً 12% کے قریب جو ہے نا وہ کرسچین ہے، 12 سے 15 کرسچین ہے، اور تقریباً سارے گروہ شیعہ ملا کر علوی اسماعیلی اسماعیلی سارے ملا کر یہ سارے 20% بن جاتے ہیں، تو 35% یہ بن جاتے ہیں، 65 یہ تقریباً قریب قریب عدد ہے. اب دقیق کسی کی بات نہیں ہے، کوئی بھی کہے کہ دقیق، یہ جتنی متعارف ہے وہاں پر وہاں دیکھے اس وقت یہ جنگ وہاں کی حکومت، اگر آپ دیکھیں نا حکومت کی تشکیل آصف سمال کے ساتھ وہاں کے صدر کو آپ سائڈ پہ کر دیں، جو نائب صدر سینئر ہے وہ اہل سنت ہے، یعنی وہاں یہ پروپیگنڈا جو ہوتا ہے نا کہ شیعوں کی حکومت ہے یہ فقط جنگ کروانے کے لیے، وہاں مذہب اور دین کا مسئلہ ہے ہی نہیں، سیاسی جنگ ہے، کوئی دینی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مذہبی مسئلہ نہیں ہے، لیکن فقط فتنہ ایجاد کرنے کے لیے پوری دنیا کے اندر شیعہ اور سنی کے درمیان یہ موضوع ایشو وہابیت اٹھا رہی ہے، امریکہ اٹھا رہا ہے، اسرائیل اٹھا رہا ہے، حقیقت میں اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو فقط اسرائیل کی خاطر. اب وہاں نائب صدر جو ہے وہ فاروق الشرع سنی ہے، وزیر اعظم سنی ہے، ان کی حکومت کے اندر وزیر 95% تک جو وزیر ہیں وہ اہل سنت ہیں، یعنی وزیر دفاع، وزیر فلان، وزیر فلان، ساری کے سارے، وزیر خارجہ، سارے کے سارے ایسے ہیں. اب اس میں 5-7% آپ کو وہ ذرا ملیں گے جو الوی کرسچین یا کوئی ایک آدھ ممکن ہے شیعہ ہو، کبھی ہو کبھی نہیں ہوتا، یعنی حکومت میں ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے وہاں پہ. پھر آرمی کے اندر بھی جائیں تو جتنی آبادی کی ریشی ہوتی ہے اتنی ہی آرمی شیعہ بھی ہوتی ہے، جنرل اس کے اندر اہل سنت ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہاں شیعہ اور سنی کا مسئلہ ہے، اور وہاں کی اکثریت آبادی آج بھی حکومت کے ساتھ ہے. یعنی اگر بعد ابتدا میں بعض لوگوں کو دھوکہ ہوا تھا پروپیگنڈے کے ذریعے اور انہوں نے سمجھا تھا کہ یہ جو یعنی الجزیرہ کے ذریعے سچ بولا جا رہا ہے، اب حقائق سامنے آ چکے ہیں. 1.25 لاکھ سے زیادہ مختلف ممالک سے لوگ وہاں جنگ لڑ رہے ہیں، آج کی رپورٹ تھی کہ 1.25 لاکھ سے زیادہ لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں جو وہاں جنگ لڑ رہے ہیں، تو مقامی لوگ کی وہ صورتحال نہیں ہے، وہاں مذہبی اور طائفی جنگ ہے ہی نہیں، اور قتل ہونے والے میں سے اہل سنت کیونکہ زیادہ ہیں، تعداد بھی ان کی بہت زیادہ ہے، دہشت گردوں نے جن اہل سنت کو قتل کیا ہے، خواہ وہ وزیر ہوں، خواہ وہ افسر ہوں، خواہ وہ آرمی کے اندر ہوں، خواہ وہاں، ان کی تعداد قتل شیعہ تو ممکن ہے کیونکہ تعداد کم ہے، اس لحاظ تعداد شہداء کی بھی کم ہوگی، لیکن اہل سنت شہداء بہت زیادہ ہیں، اس لیے وہاں مسئلہ جو ہے نا عوام وہاں کی جانتے ہیں، باہر پروپیگنڈا کچھ اور ہوتا ہے، لیکن وہاں مقامی لوگوں کو پتا ہے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے، وہاں اہل تشیع اور اہل سنت کا مسئلہ ہی نہیں ہے. جی 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 نہیں نہیں، لیکن یہاں
وہ رنگ دیا جا رہا ہے اس کو،
ہم پاکستان میں ایسے سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے جو روزہ ہے
جی ہاں، کیونکہ یہ لوگ جنہوں نے اسلام کا عبادہ اوڑا ہوا ہے ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے پہلے مزارات بقیع کو بھی شہید کیا،
آئمہ و اصحاب کے مزار کو سعودی عرب میں بھی شہید کیا تھا جب ان کی حکومت بنی تھی. اب بھی حضرت حجر کے مقام کی اہانت کرنا اور سارا کچھ کرنا, حضرت عمار یاسر ویسے کرنی, یہ کوئی فقط شیعوں کے ساتھ مختص تو نہیں ہے, اصحاب رسول ہے نا, ان کے مزارات مقدسہ کی بے حرمتی کرنا. تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو پوری دنیا میں تو صحابہ کے نوکر بنے ہوئے ہیں, پھر انہی صحابہ کی قبروں کو کھودتے ہیں, انہی صحابہ کی قبروں کی اہانت کرتے ہیں. یہ جھوٹ ہے, یہ فقط ایک یعنی طریقہ کار ہے کیسے مسلمانوں کے ساتھ جنگ لڑائی جائے. یعنی مختلف ایشوز کو ایشوز بنایا جاتا ہے, پھر اس کی بنیاد پر جنگ لڑ رہی ہے, اگر نہ حقیقت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی نہ کہیں بھی ان کو نہ صحابہ سے کوئی تعلق ہے, نہ دین سے کوئی تعلق ہے, نہ قرآن سے کوئی تعلق ہے. کون سا ایسا اسلام ہے جو ایک انسان کو آج بھی چھری سے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے؟ لوگوں کس بے دردی سے قتل کر رہے ہیں, اپنی ہی پارٹی کے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں. تھوڑا سا بندہ اختلاف کرتا ہے, سامنے لا کر اس کو ذبح کرتے ہیں. پاکستان کے اندر آپ کی آرمی کے بندے جو مر رہے ہیں, پاکستان کے اندر جو عوام مر رہی ہے, یہ جنرل جو کل مارا گیا شیعہ تھا دو تین دن پہلے جس قتل کیا, ایسا قتل نہیں ہے. ان کے لیے ہر وہ شخص کہ جو ان کے ساتھ موافق نہیں ہے نا, سامنے آ جاتا ہے نا, وہ ان کے لیے ہوئی. اس لیے یہ لوگ حقیقت میں بیرونی صہیونی ایجنڈے پہ کام کرنے والے لوگ ہیں, ان کا کام ہے فتنہ ڈالنا.
موجودہ سناریو جو پاکستان میں ہے, اس کے حوالے سے قوم کی سطح پر علامہ صاحب کو کیا پیغام دینا چاہیے؟
مولانا صاحب سے سوال ہوگا اگر.
که در این وضعیتی که پیش اومده و شما چه پیامی دارید؟ حالا یه نکته میں عرض کروں, ببخشید آقا صاحب, چونکہ سیاسی دورہ نہیں ہے اور چونکہ ایک مذہبی دورہ ہے اور اس بنا پر کوئی سیاسی بیان بھی نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے نا؟ لیکن چونکہ
جی ملی سطح
جو آپ سمجھے مناسب,
جی جی, حالا شما چھ پیامی دارید برای یہ مثلا اینجائی کے شیعان وجود دارند که شما هم چند جا رفتید و دیدید و صحبت کردید؟
من نظرم پیامم هم برای شیعیان هست, هم برای بین شیعیان, برای هر مسلمانی, بلکه برای هر انسان آزادی که اولا دلشون با ملت سوریه باشه, با مردم مظلوم سوریه باشه که هدف استعمار و استکبار قرار گرفتن, بدانن به این وسیله بشناسن دشمنانشون رو, اونهایی که دشمن سوریه هستن دشمن پاکستان هم هستن, دشمن همه جا هستن, ولذا حواسشون جمع باشه, مسلمانان استقلالشون حفظ کنن, آزادیشون حفظ کنن, دل به اجانب نبندن, دل به نیروی خودشون و خداوند متعال ببندن, و همچنین کاری که میتونن انجام بدن دعا کردن. دعا قول ما یعبو بکن ربی لولا دعا کن, دعا مؤثره انشاءالله. همه دعا کنیم برای پیروزی ملت سوریه و نظام سوریه, و انشاءالله سوریه به سوی اصلاح و کمال بره و خواسته های آمریکا که به اونجا رو مرکزی برای سیطره و هیمنه خودش قرار بده انشاءالله محقق نشه. این مهمترین چیز که مردم متوجه بشن, دعا بکنن و واقعیت رو بدونن. بالاخره اون یک صفحه ایست که برای همه ما باید عبرت باشه, برای همه ملت های جهان و مخصوصا مسلمانان, عام از سنی شیعه. همینطوری ایشون اشاره کردن, حالا برای اردو میگفتن, روی کلامشون شاید این بود که در اینجا بحث شیعه و سنی نیست, بحث اسلام آمریکایی و اسلام حقیقی است. اسلام آمریکایی یعنی اسلام زنیم در مقابل آمریکا و در مقابل اسرائیل و در خدمت اونها, و اسلام حقیقی یعنی اسلامی که زیر بار کسی نمیده. جنگ اینه و انشاءالله اسلام حقیقی پیروز خواهد شد.
فرماتے ہیں کہ میرے پیغام شیعوں کے لیے بھی, سنیوں کے لیے بھی, تمام مسلمانوں کے لیے ہے. وہ اپنے آگے کھولیں اور ادھر ادھر اور دائیں بائیں دیکھنے کے بجائے اللہ کی ذات سے امید رکھیں, اسی پر اطمینان اور ایمان رکھیں. وہی ہمارا ملجا و ماوا ہے, اسی سے دعا کریں. کہ اس وقت جو کچھ بھی صورتحال ہے وہ یہ کہ دو اسلام کے درمیان, یہ دو فکر کے درمیان جنگ ہے. ایک وہ افراد جو اسلام کا نام لے کر, وہ اسلام جو صحابہ کی قبریں کھودنے, وہ اسلام جو مزارات کی توہین کرنے اور ان کو منہدم کرنے, وہ اسلام جو انسانوں کو ذبح کرنے کے لیے کہتا ہے, وہ تکفیری, وہ سلفی جو آپ کے سامنے ہیں, وہ لوگ جو امریکہ اور اسرائیل کی خدمت کے لیے اس اسلام کا, اس فکر کا ان لوگوں سے مقابلہ ہے کہ جو اپنے وطن کو, اس کی باغ دوڑ کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں, اپنی قسمت کا فیصلہ خود کرنا چاہتے ہیں, مشرق اور مغرب سے وابستہ رہنا نہیں چاہتے. اس بنا پر ہم بھی اور آپ بھی یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے صدق دل سے دعا کریں. دعا صرف ایسا نہیں ہو کہ صرف دعا کریں اور اپنے گھروں کو جا کے سو جائیں, حقیقی معنی میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس جنگ میں جو حقیقی اسلام ہے, جو اس کے پیروکار ہیں, ان کو اور اہل حق کو کامیابی عطا کر. انشاءاللہ یہی ہوگا اور دشمن ناکام و نامراد ہوگا انشاءاللہ.
اللهم صل على محمد وآل محمد, اللهم صل على محمد وآل محمد, اللهم صل على محمد وآل محمد. خداوند ہم نے اس محفل میں جو کچھ کہا اور سنا اسے اپنی رضا خوشنودی کے لیے قرار دے, اسے امام زمانہ کی رضا خوشنودی کے لیے قرار دے. حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو ان کے انصار و اصحاب اور ان کے انقلاب کی راہیں ہموار کرنے والوں میں سے قرار دے, ہمیں خادمان عزاداریوں میں سے قرار دے. خداوندہ ہمیں امام حسین کے سچے عاشقوں پیروکاروں میں سے قرار دے. ہمیں اس عزاداری کے ذریعے سے طاغوت اور ظالم اور سامراج کو رسوا کرنے اور مظلوم اور مظلومیت کی حمایت کرنے اور انسانیت اور دین و شریعت کی سربلندی کے لیے کام کرنے والا قرار دے.